الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. شب شهادت کے عنوان سے مجلس ہے، شب شہادت حضرت امام ابی الحسن العبد الصالح باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، اور لقب مولا کا باب الحوائج ہے. تو مجلس کے شروع میں دعا کرتے ہیں حضرت حجت کی بارگاہ میں کہ آپ کے جد کی مجلس ہے، اور یہ مجلس اس لحاظ سے منعقد کی جاتی ہے کہ ایک پرسا، ایک تعزیت ادا کیا جا سکے اس حق کو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی رسالت کا اجر ادا کرنے کی کوشش کی جا سکے. اور قلیل سی عبادت ہے، مومنین الحمدللہ تمام مقامات پر دنیا میں ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہوں گی، یقیناً تاریخ کے حساب سے چاند میں جو اختلاف ہے تمام دنیا میں. پروردگار سے دعا ہے کہ تمام مومنین مومنات جو مجالس میں مصروف و مشغول ہیں ان کی تعزیت کو، اس پرسے کو قبول فرمائے، اور حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیہ سے سرفراز فرمائے. اور دعا ہے کہ جس مومن مومنہ نے بھی جس حد تک جہاں بھی جس حوالے سے بھی مجلس میں حصہ لیا ہے، کہیں پر بھی جو مجلس ہو رہی ہے، حضرت حجت اس کو اپنے دفتر میں ثبت و ضبط فرمائیں، اس کے نام کو عزادار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام پر گفتگو یقیناً بڑی مشکل ہے جب تاریخ کو پڑھتا ہے انسان، اور نہایت ہی غمگین، نہایت ہی غمزدہ. یوں تو تمام ائمہ کی تاریخ بڑی غمزدہ اور حزن اندوہ سے پر ہے، غمگین واقعات ہیں بڑے، لیکن بڑا عجیب سلسلہ ہے حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا. خود آپ کے ساتھ جو واقعات ہوئے، آپ کی اولاد کے ساتھ جو واقعات ہوئے، آپ کی دختران کو جو اذیت اور زحمت اور تکلیفیں سہنا پڑیں، کس طرح سے سادات نے، ایک بڑا عجیب زمانہ تھا. لہٰذا گفتگو ہم آغاز کرتے ہیں، اور باب الحوائج یعنی آئمہ اہل بیت میں تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام ہستیاں باب الحوائج ہیں، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل عباس کا لقب ہے باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے باب الحوائج. اور آپ ایک چیز اور دیکھیں گے، خدا انشاءاللہ جلد از جلد زیارات کے لیے تمام مقامات کو کھولے اور آسانی کے ساتھ مومنین زیارت میں جا سکیں. جب آپ کاظمین جائیں گے تو وہاں پر جو جالی ہے حرم کے اطراف میں، یعنی صحن مطہر کے باہر، وہاں پر اکثر آپ بہت سارے کپڑے لگے ہوئے دیکھیں گے. بہرحال مومنین کو، جن کو عربی آتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو ڈھیروں بینر ہر ہفتے لگے ہوئے دکھیں گے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے میری بیٹی کی آنکھیں صحیح ہو گئیں، میرے بیٹے کا فلاں مرض صحیح ہو گیا، مجھے اس تکلیف سے نجات مل گئی. تو یہ ایک عجیب سلسلہ ہے، آپ کو یہ کسی اور امام کے حرم کے اطراف میں اس طرح کے کپڑے اور پارچے لگے ہوئے نہیں دکھیں گے. اور عجیب مسئلہ ہے اور عجیب سلسلہ ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا. ایک اور عمل وہ میں بتا دوں، اور اس کے بعد پھر مجلس گفتگو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے حوالے سے گفتگو شروع کریں. کئی دفعہ مومنین پوچھ چکے ہیں، اور اس کا میں حوالہ بھی دے دوں کہ خدا عمر طولانی کرے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج الشیخ حسین وحید خراسانی ادام اللہ ذلہ العالی، کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص چار قرآن جو ختم کرے، چار قرآن، اس میں ایک نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے، ایک جناب نفیسہ خاتون، ایک حضرت ابو الفضل عباس، ایک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، اور ایک جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور چار قرآن کہ جب مجھے شفا مل جائے گی تو میں یہ چار قرآن خود پڑھوں گا، پڑھواؤں گا، دو خود دو کسی اور سے، وہ تقسیم کرنا اس کے اختیار میں. ایک اور چیز جو بہت زیادہ پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کاظمی سادات کے حوالے سے کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے جو انسان دیکھتا ہے مشکل کسی بھی حوالے سے، تو اس میں 777 یا 777 کاظمی سادات کی جو نیت ہے، جو تعداد ہے، وہ 7 کی ہونی چاہیے، اس میں 7 کے علاوہ کوئی اور ہنسا نہ ہو. یہ کس نے بتائی؟ یہ آغا بہجت سے منصوبہ، اور آغا بہجت نے بتائی ہے کہ 777 یا 777. اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جو اس وقت موجود ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد روحانی کے بھائی ہیں، برادر ہیں ان کے، سید محمد روحانی کون کے، جن کا نام ایک بہت بڑے مومنین کے لیے، عالمیت کے لیے تھا آغائے خوئی کے انتقال کے بعد. لیکن بہرحال پاکستان میں ان کی مرجعیت تھی، ہندوستان کا مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں بڑے محدود پیمانے پر مرجعیت ہوتی تھی. آغا خوئی کے صفحہ اول کے شاگردوں میں سے تھے سید محمد روحانی. اس نام کے کئی ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو مرجع تھے اور آغا خوئی کے شاگرد تھے. اس نام کے کئی ہیں اسی خاندان سے، کئی روحانی خاندان سے. ان کے چھوٹے بھائی آیت اللہ العظمیٰ سید صادق روحانی جو اس وقت حیات ہیں الحمدللہ اور قم میں ہیں، وہ بھی اس طرح سے ذرا سے فرق کے ساتھ. نظر کیا ہے سن لیجیے آپ، وہ یہ کہ 777,777 جتنی طاقت ہے. جوش میں آ کر کوئی مومن کہے کہ ہمارا کام ہو جائے تو ہم اپنی طاقت سے بڑھ کر کاظمی سادات کی نیت کر لیں، تعداد کی نہیں، اپنی طاقت کو دیکھیے، اپنی حیثیت کو دیکھیے، استطاعت کو دیکھیے. کاظمی تعداد، کاظمی سادات کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 777 نہیں ہے، 71 نہیں، 17 بھی نہیں، صرف 7 کا ہنسا ہے. کاظمی سادات کی نیت کر لیا آپ، ہر سید کو میں 777 چیزیں دوں گا. مثلا میں ہر سید کو، کاظمی سید کو، 77 کاظمی سید ہیں، ہر ایک کو میں 7 روپے دوں گا ہندوستانی، 7 پاکستانی روپے دوں گا، 7 ڈالر دوں گا. 7 یعنی 7 یعنی 7 یعنی ہفت. خود امام موسیٰ کاظم کا جو نمبر ہے 7واں اماموں میں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو تعداد بھی 7 ہونی چاہیے، یا 77 یا 777. اور جو ہر کاظمی سید کو آپ جو دیں گے اس کی تعداد بھی 7 کے ہنسے سے باہر نہیں ہو. آپ کہ میں ہر کاظمی سید کو 77 ریال دوں گا، 77 کاظمی سید 77 ریال دوں گا ہر ایک کو، تو 77 کو ضرب دیں گے، ملٹی پلائی کریں گے 77 سے. تو یہ بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج مولا کی شب شہادت بھی اس حوالے سے یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ سید صادق روحانی آیت اللہ العظمیٰ انہوں نے بھی اس نظر کو بیان فرمایا ہے. اور دوسری جو بات میں نے جو حوالہ دیا، جو مرحوم مرجع آغا بہجت کے حوالے سے، اب یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب ہم آیت کے حوالے سے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. پروردگار فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، امام ہماری مرضی سے بنے، ہماری مشیت سے، ہم نے اپنے ارادے سے ان کو امام بنایا. لما صبروا، ان کی خصوصیت یہ کہ مرحلے صبر پر ہیں. سورہ آل عمران میں وہ لقب جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے، سورہ آل عمران میں واقعہ بھی ایک ملتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا. اس پر بھی میں اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ 133 اور 134 آیت کا کچھ حصہ، کہ جب پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ دوڑو، بھاگو، لپکو، جلدی سے بڑھو، کہاں پر؟ وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سَارِعُوا، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ دوڑو، کس کی جانب؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رتی برابر بھی اگر تمہیں کہیں مغفرت کا کوئی سامان ملے، تیزی کے ساتھ اس کام کی طرف جاؤ. وہ جنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو، لپکو، بھاگو، کس کی؟ چوڑائی، لمبائی، پھیلاؤ، گستردگی، ایکسپینشن، جس کا ایریا، جس کا رقبہ، جس کی مساحت کتنی ہے؟ زمین اور آسمان کے برابر ہے. بعض جگہ زمین و آسمان سے کہیں بڑی ملتی ہے. اب یہ سوال یہاں پر کہ زمین و آسمان یعنی جنت تمہارے ہوش اور حواس سے، تمہارے تصور سے، امیجینیشن سے کہیں آگے ہے. ارض و حس سماوات والارض، یعنی جہاں تک تمہاری نگاہ کام کر رہی ہے. یہ میں آسان کر کے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یہ میں اب یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب بھی ترجمہ پیش کیا جاتا ہے یا تفسیر کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو مقرر اور خطیب اپنے الفاظ کو بھی اس میں شامل کر دیتا ہے. ارض و حس سماوات والارض یعنی کیا مطلب؟ شاید دیکھنے والے کے حوالے سے ہو کہ تمہاری نگاہ ختم نہیں ہوتی، دیکھتے رہو کائنات ختم نہیں ہوتی، جنت بھی اسی طرح ہے، دیکھتے رہو ختم نہیں ہوگی. تو مغفرت پروردگار کی طرف دوڑو اور لپکو، اور کس کی طرف دوڑو اور لپکو؟ اس جنت کی طرف کہ ارضوا السماوات والارض. اس کی خصوصیت کیا؟ اعدت للمتقین، اسے متقین کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے. متقین کی صفت یہاں پر کیا بتائی؟ پروردگار عالم نے ہمیشہ مومنین پر بات کی، متقین پر بات کی، صابرین پر بات کی. اچھی خصوصیات جو لوگ رکھتے ہیں ان کے بارے میں بات کی، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ صفات بتائیں. یہاں پر پروردگار عالم متقین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ کہ وہ جنت کے جس کو متقین کے لیے تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے کہ ينفقون فی السراء والضراء، خدا کی راہ میں یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنی جسمانی طاقت کو لگاتے ہیں. ينفقون، کیونکہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ مال کی بات ہو رہی ہے کسی چیز کی، خدا کی راہ میں آپ کچھ بھی خرچ کریں شاید کہا جائے، لیکن مال کو خرچ کرنا یقینی ہے کہ وہ لوگ متقین ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں، خدا کی راہ میں دیتے ہیں. کس حالت میں؟ فی السراء والضراء، جب اچھی حالت میں ہوتے ہیں، روپیہ پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، تب بھی وہ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں خدا کی راہ میں. والضراء، یعنی جب تکلیف کے عالم میں ہوتے ہیں. اب یہاں پہ میں آج کل کے حساب سے کہ اب کرونا وائرس چل رہا ہے، COVID-19 چل رہا ہے، تنخواہیں کٹ کے مل رہی ہیں، حالات ایسے ہیں دنیا بھر کے، تو اس وقت بھی یہ لوگ ينفقون فی السراء والضراء، سرہ اور ذرہ، اچھی حالت میں بھی، تنگی کی حالت میں بھی یہ مسلسل انفاق کرتے رہتے ہیں. والکاظمین الغیظ، یہ لوگ کون ہیں جو کظم غیظ کرتے ہیں؟ کظم غیظ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے غیظ کو، اپنے غصے کو، اپنے غضب کو، اپنے طیش کو پی لینا. کظم غیظ یعنی غصے کو پی لینا. تو غصہ آتا تو ہے، لیکن یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. کظم غیظ، کظم سے ہی نکلا ہے لفظ کاظم، یعنی غصے کو پی لینے والا، غصے کو دبا لینے والا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. عف یعنی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور دیکھو، واللہ یحب المحسنین، کہ خداوند تبارک و تعالی نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. یہیں سے میں امام موسیٰ کاظم سے منسوب واقعہ جو اس آیت کے ذیل میں، کہ کنیز کے ہاتھ سے شوربے کا، سالن کا، یخنی کا گرم گرم کٹورا امام پر گر گیا. مورخین لکھتے ہیں کہ امام نے اسے دیکھا تو وہ ڈر گئی، گھبرا گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. امام نے کہا قد کظم تو غیظی، میں نے اپنے غصے کو دبایا. پھر اس نے آیت پڑھی والعافین عن الناس، مولانا نے کہا قد عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کیا. اس نے آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، امام نے کہا، اگر امام نے کہا سے مطلب عمل سے ظاہر ہوا. اس نے اگلی آیت کا ٹکڑا کیا پڑھا واللہ یحب المحسنین، خدا نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا. امام نے کہا کہ انت حر لوجہ اللہ، میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا. یہیں پر رک جائیے. بچے اور نوجوان بچے بچیاں سوال کرتے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا. قم کا عالم آیت اللہ العظمیٰ، جس نے فقہ پڑھی ہے، جس نے فلسفہ پڑھا ہے، کلام پڑھا ہے، عرفان پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تہجد گزار ہے، درس اخلاق دیتا ہے. مثال نہیں دے رہا، واقعہ موجود ہے. بوڑھا عالم 75-80-90 سال کا، وہ سڑک پہ جا رہا ہے، ایک نوجوان آیا سائیکل پہ تیزی سے. بوڑھا جب انسان ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے آہستہ چلتا ہے، نوجوان نے سائیکل سے ٹکر ماری. یہ بوڑھے عالم کہ جن کے دسیوں سینکڑوں شاگرد، نالی بہہ رہی تھی صاف پانی کی، لوگ دیکھ چکے ہیں جو قم گئے، اس نالی میں گر گئے، اٹھے اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس گئے، بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کے قدموں کی خاک. اب ہم اس روایت کو اس تناظر میں نہ دیکھیں گے، امام کو غصہ آ گیا تاکہ بچے ہم سے سوال کر سکیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حقیر سا غلام، قدموں کی خاک، جس کی اوقات نہیں ہے، خود وہ عالم کہیں گے، میں نہیں کہہ سکتا، وہ کہہ رہے ہیں. جب ان کو چوٹ لگے تو وہ دیکھیں کہ ایک مومن نوجوان بچہ، بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹیں کہ تم کیا نابینا ہو، اندھے ہو، تمیز نہیں ہے، میں عالم ہوں، سر پر کالا امامہ ہے، ابا قبا، تمہیں تربیت نہیں ہے، سکھایا نہیں. کہا بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی، کیونکہ وہ بھی گرا. جب ایک عالم ہمارا اس طرح سے کہہ رہا ہے، لطافت کی اس منزل پر ہے، ادب اور تعدب کی اس منزل پر ہے، تہذیب نفس کی اس منزل پر ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ امام کس منزل پر ہوں گے. لہذا اس واقعے کی توجیہات مختلف ہیں، لیکن ہمیشہ امام کے تمام واقعات کو کس طرح سے دیکھیے، امام کی جو صفات پروردگار عالم نے بتائی ہیں اس انداز سے دیکھیے، اس انداز سے گفتگو کیجیے. سید الشہداء میدان کربلا میں اگر کس طرح سے گفتگو فرما رہے ہیں، کظم غیظ، غیظ آئے گا تو کظم کریں گے، مرحلہ امام کے نفس کا بہت بلند ہے، امام کی روح کا مرحلہ وہاں پر ہے جہاں ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے، پہلی بات. دوسری چیز، ہمیں آئمہ کی سیرت میں ایک اختلاف نظر آتا ہے، امام ہفتم نے، ساتویں امام نے یہ کیوں کیا، امام موسیٰ کاظم نے یہ کیا، امام باقر نے یہ کیا. یہ میں آپ کے سامنے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن اب اور آسان طریقے سے بتاؤں. قرآن میں اگر نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزے رکھنے کا حکم ہے، تو یہ بھی حکم ہے کہ روزے کب نہ رکھو. قرآن میں اگر یہ کہ دشمن کے سامنے تلوار اٹھاؤ، جہاد بالسیف کرو، تو قرآن میں صلح اور ہدنہ کا بھی حکم ہے. قرآن میں اگر یہ حکم ہے کہ تمہاری ازواج تمہارے لیے یہاں تک حلال ہیں، تو تمہاری ازواج ان کے، وہ تمہارے لیے، آسان زبان میں کہوں، ایک طرح سے نامحرم ہو جاتی ہیں. اگر قرآن میں یہ حکم ہے کہ فلاں کاموں کو تم انجام دے سکتے ہو، فرض کیجئے کہ خوشبو لگا سکتے ہو، قرآن میں نہیں ہے، لیکن خضو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینتوں کو لے کر آؤ ہر جگہ نماز پڑھنے کی جگہ پر، لیکن جب آپ مکے میں جاتے ہیں تو یہی زینت حرام ہو جاتی ہے۔ تو قرآن میں کچھ چیزیں حلال ہیں، پسندیدہ ہیں، اچھی ہیں، لیکن بعض مقامات پر ان چیزوں سے روک دیا جاتا ہے۔ تو وہ حکم خدا ہے یا یہ حکم خدا ہے، دونوں حکم خدا ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو نہ لگائیے، عام مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں خوشبو لگائیے۔ تو یہ قرآن ہے، اہل بیت کیا ہیں؟ عدل القرآن ہے، ہم پلہ ہیں قرآن کے۔ انی تارکم فیکم مستقلن کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، جس طرح سے قرآن میں آپ کو کہیں پر کوئی حکم ملتا ہے، کسی جگہ پر کوئی اور حکم ملتا ہے، تو اہل بیت کی زندگی بھی قرآن کا عملی نمونہ ہے، یعنی تجسم قرآن ہے، تجسد قرآن ہے۔ اگر قرآن جسم اور جسد ہوتا، انسان کی صورت میں ہوتا، تو آئمہ اہل بیت اس کی عملی تصویر ہیں۔ لہٰذا آپ کو کہیں پر یہ دکھے گا کہ امام ایک دفعہ جلال کے ساتھ کام لے رہے ہیں، ایک دفعہ جمال کے ساتھ کام لے رہے ہیں، ایک دفعہ تصرف کر رہے ہیں، اشارہ کیا شیر زندہ ہو کر آ جائے، ایک دفعہ خاموش بیٹھے ہتھکڑیاں پہنا لو۔ تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ حکم وہاں سے آتا ہے، امام مشیت الہی کو اجرا کرتے ہیں۔ اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر امام کے حوالے سے، امام کی ولادت، شہادت، والد کون ہے، والدہ کون ہے؟ امام کے والد ساتویں امام ہیں، تو والد کو ساتویں امام کا تذکرہ ہے، تو والد کون ہے؟ چھٹے امام، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ولادت کہاں پر ہوئی ساتویں امام کی؟ ابوا۔ یہ ابوا کون سا مقام ہے؟ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ، والد ماجد کس کے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی قبر مطہر اور قبر شریف بھی یہاں اسی ابوا کے مقام پر ہے، آپ کی وفات بھی یہیں پر ہوئی تھی، تو امام موسیٰ کاظم اسی ابوا کے مقام پر پیدا ہوئے ہیں۔ جب ولادت کی خبر آئی اور امام گئے گفتگو کی، تو امام صادق علیہ السلام تو بہت خوشی کے ساتھ واپس آئے، راوی نے پوچھا تو امام نے بتایا کہ وہ تمام نشانیاں، آسان کر کے بتا رہا ہوں الفاظ کو کیونکہ بہرحال مجلس طویل نہ ہو جائے، کہ وہ تمام نشانیاں جو امام معصوم میں ہیں، کہ جب امام دنیا میں تشریف لاتا ہے، نوزائیدہ، نومولود ہوتا ہے، تو کس طرح سے خدا کے وجود کی گواہی دیتا ہے، خدا کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، کس طرح سے امام ولادت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، وہ تمام نشانیاں مجھے مل گئی ہیں، اور میں نے حمیدہ بربریہ سے، چونکہ والدہ ہیں کس کی؟ امام موسیٰ کاظم کی، ان سے پوچھا۔ تو والدہ، یہاں سے نام واضح ہو گیا کون ہے، جناب حمیدہ بربریہ۔ بربریہ ہمارے یہاں اردو میں، ہندوستان میں، پاکستان میں بڑا غلط لفظ ہے، لیکن بربری کو اگر آپ لغت میں جا کر دیکھیں، ڈکشنری میں، تو اس کی ایک تفصیل ہے کہ یہ بربر کہاں سے آئے تھے۔ یونان اور قبرص کے اندر ان کو بربر کہا جاتا تھا، وہاں کی زبان کے مطابق، جہاں تک میں نے پڑھا، کہ یہ خارجی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے یہاں کسی اور طرح سے منتقل ہوا۔ جناب حمیدہ خاتون، والدہ ماجدہ کس کی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ امام صادق علیہ السلام نے لقب کیا دیا ہے جناب حمیدہ خاتون کو؟ یعنی امام صادق اپنی زوجہ محترمہ کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، حمیدہ المصفات من الدنس، حمیدہ وہ ہے کہ جو تمام کی تمام نجاستوں سے پاک ہے۔ اور تاریخ میں جو واقعات بیان کیے ہیں، آپ دیکھیے آئمہ کی ماؤں کے سلسلے میں، جو والدات ہیں آئمہ کی، کہ جناب سیدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، جناب حمیدہ بربریہ، اسی طرح سے جناب تکتم، کہ جو والدہ ہیں کس کی؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کہاں سے پروردگار عالم نے اسباب مہیا کیے، اور کس طرح سے ہوتے ہوتے سامرہ میں تشریف لا رہی ہیں جناب نرجس خاتون، جناب حمیدہ بربریہ مدینہ میں آ رہی ہیں، جناب سیدہ تکتم خاتون کس طرح سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ قرار پا رہی ہیں، دنیا کے کس کونے سے اٹھا کر پروردگار عالم لے کر آتا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کی خاص عنایت ہے، کس کے بارے میں؟ آئمہ کے والد کے بارے میں بھی، اور آئمہ کی والداؤں یعنی ماؤں کے بارے میں بھی۔ تو جناب سیدہ حمیدہ خاتون المصفات من الدنس، کہ ہر نجاست سے پاک ہیں، ہر پلیدی سے، ہر بری چیز سے پاک ہیں۔ واقعات ہیں اس سلسلے میں، لیکن ہمیں یہاں رکنا نہیں ہے، ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پر، ان پر گفتگو کرنی ہے، تاکہ کچھ ہمارے نوجوان بچے اور نوجوان بچیوں کو پتہ لگ سکے۔ ولادت کی تاریخ کیا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ میں نے ہمیشہ کہا، آسان سا ایک فارمولا ہے، حضرت عباس کے 100 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کب پیدا ہوئے ہیں؟ یعنی ایک باب الحوائج اور دوسرا باب الحوائج، 100 سال کا فرق ہے۔ 28 ہجری میں حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی ہے مدینہ میں، 128 ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ مختلف تاریخیں، لیکن ہمیں اختلاف میں نہیں جانا، جو معتبر تاریخ ہے، شہید اول معمولی ہستی نہیں ہے بالکل فقہ تشیع میں، شہید اول جناب مرحوم مکی جبل عاملی، ان کا کہنا یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ 128 ہجری میں. اور لگتا یہ ہے کہ دیگر علماء نے بھی اس قول کو, بہرحال ہماری یہ تاریخ مشہور ہے, اور بعض نے سفر کا مہینہ لکھا ہے, بعض نے دوسری تاریخیں لکھی ہیں. 128 ہجری ذہن میں آ گئی آپ کی, 128 ہجری. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 128 ہجری میں ولادت ہوئی, 128. امام کب بنے؟ 20 سال کے جب تھے. 128 سے 20 سال گنیے کب ہوں گے؟ 128 سے 138, 138 سے 148, 128 سے 148, یعنی 148 ہجری میں, 148 ہجری میں آپ امام بنے, 20 سال کے تھے. یہیں سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ امام صادق علیہ السلام 148 ہجری میں شہید ہوئے. ایک اور تاریخ ہمیں ملتی ہے یہی چیز, کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت بھی 148 میں ہوئی. لہٰذا 148, 148 تین لحاظ سے اہم ہے. آٹھویں امام کی ولادت ہو رہی ہے, چھٹے امام شہید ہو رہے ہیں, اور پھر ساتویں امام کو امامت مل رہی ہے. 20 سال کی عمر میں امامت آپ کو عطا ہوئی اور آپ امام بنے. اور شہادت کب ہوئی امام موسیٰ کاظم کی؟ 183, 183 ہجری میں. اس کا مطلب ہے 35 سال, 35 ایئرس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داریوں کو نبھایا. بہت آسانی سے کہہ دیا ہم نے نبھایا. یہ جو نبھایا, اب آپ یہاں سے دیکھیے کہ واقعات کیا ہیں. دو واقعات بڑے اہم ہیں, بلکہ سب سے پہلے تو 169 ہجری, 159 ہجری کو یاد رکھیے. آپ پہلی دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا. پھر اس کے بعد 169 ہجری میں واقعہ فخ ہوا کہ جو امام موسیٰ کاظم کے ایام میں ہی ہوا. ہم ولادت سے شروع کریں امام موسیٰ کاظم کے واقعات کو. آپ جانتے ہیں کہ خلفائے بنو عباس, جب تک ہم, میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں, حدیث پر پابندی لگا دی گئی رسول خدا کے جانے کے بعد. دلائل تھے دیے گئے, حدیث پر پابندی لگی. فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے نقصان کا پتہ ہے کہ بہت سے ڈھیروں لاکھوں فقہی احکام اسی طرح سے رہ گئے. لوگ لا علم تھے, نہیں جانتے تھے. مولا کائنات کی خلافت جب ملی تو آپ تین جنگوں میں مصروف رہے, لہٰذا حدیثیں پھیلانے کا آپ کو موقع نہیں ملا. آپ امام حسن, امام حسین علیہ السلام, ان دونوں شہزادوں کی حدیثوں کو اکٹھا کیجئے. 10 سال امام حسن امام رہے, 10 سال امام حسین علیہ السلام امام رہے, 20 سال. 20 سالوں میں آپ کو اگر 300 یا 500 حدیثیں مل جائیں دونوں شہزادوں سے ملا کر 20 سال میں, تو بعض علماء کہتے ہیں کہ میں انعام دوں گا جو لے کر آئے گا 500 حدیثیں امام حسین اور امام حسن سے ملا کر. تو پھر اس کے بعد امام سجاد, جو حکم تھا امام سجاد کو کیا تھا کہ اطرق وصمت, اپنی دہلی سے باہر مت نکلو, سر جھکا کر بیٹھ جاؤ, خدا کا حکم ہے, خاموش ہو جاؤ اور کسی کے ساتھ گفتگو مت کرو. لہٰذا 35 برس امام سجاد نے اس طرح سے امامت کی ذمہ داریوں کو انجام دیا. امام باقر کو حکم ہوا, جو کہ حدیث وصیت میں ہے, کہ جو آسمان سے حکم اترا تھا, لا تخش الا اللہ, فسر القرآن, قرآن کی تفسیر کرو اور کھل کر احکام خدا کو بیان کرو, واصطنع الامہ, امت کی اصطناع یعنی امت کو بناؤ دوبارہ سے. امام باقر نے حدیثوں کو پھیلانا شروع کیا, نشر الاحادیث. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, صدق اباک, جو باپ تمہارا کام کر کے گیا محمد باقر, تصدیق کرو. امام موسیٰ کاظم کے لیے کیا آتا ہے؟ امام موسیٰ کاظم کے لیے جو حکم ہے وہ حدیث لوح کے اندر کیا ہے, خیط و فرضی لا ينقطع, جو میرا دھاگا ہے ہدایت کا وہ منقطع نہیں ہوتا. فتنۃ عمیاء حندس, جو لفظ آیا حدیث اللہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کے لیے, کہ موسیٰ کاظم کے زمانے میں ایسا فتنہ آئے گا جو اندھیری رات کی طرح بالکل اندھا ہوگا, کچھ نہیں سجائی دے گا. فتنہ کیا آیا امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں؟ بہت سارے فتنے آئے. ایک فتنہ کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چلے گئے, لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کاظم آسمان پہ اٹھا لیا گیا, ان کو موسیٰ کاظم شہید نہیں ہوئے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام رضا کی نعوذ باللہ امامت کیا ہے؟ باطل ہے, اور امامت کے سلسلے کو روک دیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہوا کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام نہیں مانا گیا. جب امام نہیں مانا گیا, ایک تعداد نے, وہ چلے گئے جناب اسماعیل ابن جعفر, امام جعفر صادق کے فرزند جناب اسماعیل کی طرف. تو یہ ایک بہت بڑا ٹکراؤ پیدا ہوا اور شق عصائے تشیع ہوا. آپ کہیے کہ دو حصوں میں لوگ بٹ گئے. یہ جو سلسلہ امام صادق علیہ السلام کا, بنو عباس بنو امیہ کی جنگ ہے، ٹکراؤ چل رہا ہے، یہاں پر امام کو کچھ تبلیغ کرنے کا موقع ملا اور واقعات آپ لوگ سن چکے ہیں، ہمیشہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت پہ یہ بات پڑھی جاتی ہے۔ جیسے ہی بنو عباس کو دوبارہ حکومت ملی، ان کو اس بات کا علم تھا کہ ہم آل محمد کا نام لے کر حکومت میں آئے ہیں اور آل محمد کے حقیقی وارث موسیٰ کاظم ہیں، آل محمد کے حقیقی وارث جعفر صادق ہیں، لہٰذا ان پر دباؤ ڈالو۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ بڑا تکلیف دہ ایک مسئلہ تھا کہ سادات علویین نے جو امیر المومنین کی نسل سے تھے، یمن میں، خراسان میں، خود حجاز میں، عراق کی سرزمین پر قیام شروع کیے، جس کی وجہ سے قیام ہوتے تھے، ان سیدوں کو، سادات کو قتل کیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد سزا امام معصوم کو بھگتنی پڑتی تھی۔ تاریخ خاموش ہے، تاریخ میں یہ دلیل نہیں ملتی کہ آئمہ نے ان تمام قیاموں کی اور جو جنگیں ہوئیں بنو عباس کے خلاف اس میں سے کسی کی حمایت کی ہو۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک یہ قیام ہوتے تھے، 250, 300, 400 سادات اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ان کو مانتے تھے لے کر کھڑے ہوئے اور حملہ کیا۔ اس کی سیاسی وجوہات کیا ہیں وہ مختلف ہیں، اس میں مجھے نہیں جانا، لیکن جب بھی فوجیوں کو بھیجا گیا، امام کے گھر میں کودوایا گیا، کسی بھی امام کے گھر میں، تو وہاں سے سوائے جو تاریخ میں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام دعا کی کتاب دیکھ کے پڑھتے تھے یا امام کو حدیث کی کتاب کی ضرورت تھی۔ اگر تاریخ میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کتابیں نکلیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ امام کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ راویہ نے حدیث امام کو بھی اپنی کتابیں دیتے تھے کہ ابن رسول اللہ اس کا مطالعہ کیجیے اور ہماری غلطیوں کی اصلاح کیجیے، ایک چیز۔ دوسری چیز، قرآن دیکھ کر پڑھنا سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، فضیلت ہے، مستحب ہے، لہٰذا امام کے گھر میں قرآن موجود ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام کو قرآن حفظ نہیں تھا۔ لہٰذا جب بھی ڈال بھیجا گیا فوجیوں کو، امام صادق علیہ السلام کے گھر میں، امام ہادی علیہ السلام کے گھر میں، امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آئے، گھر سے نہ کوئی تلوار، نہ کوئی تیر، نہ تبر، نہ ڈھال، جنگی سامان نہیں، اسلحہ نہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ آئمہ نے ہمیشہ نئی تاریخ میں موجود کہ ان قیاموں کی آئمہ نے حمایت کی، لیکن اس کی وجہ سے مشکل ہوتی تھی۔ جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی 148 ہجری 25 شوال، تو کون امام بنائے؟ امام موسیٰ کاظم۔ جب خبر گئی منصور دوانقی کے پاس، پہلا بادشاہ کون ہے عباسی سلسلے کا؟ ابو العباس الصفہ، اس کے بعد اس کا بیٹا منصور دوانقی، اور اس کے بعد پھر مہدی، پھر اس کے بعد ہادی، اور پھر اس کے بعد ہارون۔ ہادی اور ہارون یہ دونوں بھائی تھے۔ جب خبر گئی بغداد منصور دوانقی کے پاس، تو اس نے کہا کہ جو طریقہ ہوتا ہے، بہرحال دعا کی امام کے لیے اپنے دانش میں اپنے تئیں، اور کہا کون اس جیسا ہے؟ ایک تو یہ ظاہری کام کیا، دوسرا خط لکھا مدینہ کے والی محمد ابن سلیمان کو کہ دیکھو جس کی جانب بھی وصیت کی ہے ابو عبداللہ جعفر صادق نے، من اوصى الیہ فقدمہ واضرب عنقہ، سامنے تو گریا، خدا درجات بلند کرے، جعفر صادق جیسا کون ہوگا، لیکن خط جو لکھا محمد ابن سلیمان والی مدینہ کو، لکھا کہ من اوصى الیہ جعفر ابن صادق یا ابو عبداللہ جعفر ابن محمد فقدمہ واضرب عنقہ، اس کو آگے لاؤ، اس کی گردن اڑا دو۔ خط آیا مدینہ سے کہ سرکار پانچ آدمیوں کو وصیت کی ہے، میں کس کی گردن اڑاؤں؟ سب سے پہلے تو آپ کی وصیت کی ہے کہ منصور دوانقی، میرے بعد میرا وصی ہے، دوسرے وصیت میں میرا نام ہے محمد ابن سلیمان والی مدینہ کا، تیسرا نام ہے عبداللہ ابن جعفر کا، امام جعفر صادق کے ایک بیٹے، چوتھا نام ہے موسیٰ ابن جعفر کا، امام موسیٰ کاظم کا، پانچواں نام ہے حمیدہ خاتون کا کہ جو ان کی زوجہ ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ کہاں سے شروع کیا جائے، کیا کیا جائے۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہ وہ حجت ہے کہ امام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تاریخ میں یہ واقعہ رہا، ہم دیکھیں اور کس طرح سے امام نے، یہ کہنا غلط ہے کہ حکمت عملی سے کام لیا، لیکن علم غیب کا اعلان ہے، یہ علم غیب کا اظہار ہے۔ یہ واقعہ ہوا، اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام واقعات بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ 159 یعنی 159 میں پہلی دفعہ ہادی عباسی نے، کہ جو منصور دوانقی کا بیٹا تھا، اس نے بلایا امام کو اور قید کروا لیا بغداد میں۔ مورخین نے روایت میں لکھا کہ اس نے ایک ڈراؤنا بھیانک خواب دیکھا، جس کے بعد اس نے چھوڑ دیا، لیکن مجبور کیا امام کو کہ امام بغداد سے باہر نہ جائیں، اور بڑی تنگی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ رکھا۔ پھر دوبارہ جب ہارون نے بلایا، یہ واقعہ 179، جب ہارون نے بلایا تو کس طرح سے بلایا؟ اس نے جب بلایا تو سب سے پہلے اس نے، مدینہ میں امام نماز پڑھ رہے تھے، مورخین نے لکھا ہے، مسجد نبوی میں، وہاں سے امام کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ آپ سوچئے کہ قبر رسول ہے اور یہ فرزند رسول ہے. ایک حودج کو, ایک ناقے کو بھیجا گیا کوفے کی جانب, ایک حودج کو ناقے کو بھیجا گیا بصرے کی جانب, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آ سکے کہ موسیٰ قاسم کو کہاں لے جایا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو بصرے میں لایا گیا امام کو چھپا کر, اور عیسیٰ ابن ابو جعفر یعنی ہارون نے اپنے چچا کے پاس قید کروایا جو والی بصرہ ہے, اور اس کو حکم دیا کہ قتل کر دو موسیٰ قاسم کو. اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے دنوں سے ہیں, میں نے اس کو دیکھا ہے خوب اچھی طرح سے, قد اختبر تو ہوں, میں نے دیکھا ہے, چیک کیا اچھی طرح سے, اس میں مجھے کوئی خامی نظر نہیں آ رہی, سجدے کرتا ہے طویل, عبادتیں کرتا ہے, اور عجیب انداز سے اس کا اخلاق ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. کہا کہ اچھا پھر تم اس کو بغداد بھیجو. جب بغداد بھیجا گیا تو فضل ابن ربی جو کہ ہارون کا حاجب تھا, حاجب یعنی دربان, یعنی بہت نزدیک ہوتا تھا بادشاہ سے, فضل ابن ربی, فضل ابن ربی کو جب بھیجا گیا کے پاس بھیجا گیا, وہاں پر بھی امام کو اس نے دیکھا, عجیب اخلاق ہے امام کا, اور فضل ابن ربی سے کہا گیا کہ امام کو عام زندان میں مت رکھنا, موسیٰ قاسم جس زندان میں بھی جائے گا, جس قید خانے میں بھی جائے گا, تمام زندانی جو حبس میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی قیدی ہیں, جتنے بھی اسرا ہیں, وہ سب کے سب گرویدہ ہو جائیں گے امام کے اخلاق کے, امام کی عبادتوں کے, لہٰذا الگ رکھنا. فضل ابن ربی کے پاس رکھا گیا, کچھ دن بعد حکم آیا کہ امام کو قتل کر دو. اس نے کہا میں نے کوئی بری چیز نہیں دیکھی ہے, اور وہ ہمیشہ معافی مانگتا رہا کہ میں قتل نہیں کر سکتا. پھر امام کو سندیب نے شاہک کے زندان میں لایا گیا بغداد میں, اور مورخین نے لکھا کہ فضل ابن ربی کو 100 کوڑوں کی سزا دی گئی کہ تو نے میرے حکم کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا. بصرے میں جو عیسیٰ ابن ابو جعفر تھا, جو ہارون کا چچا ہے, اس کو یہ سزا نہیں دی گئی کیونکہ خاندان کا ہے, وہ بنو عباس کے خاندان سے. یہ سب چیزیں سلسلہ کیا ہے, دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ایک بات تو یہ کہ جو قیام کر رہے تھے علویین, اور دوسرا یہ اندیشہ, کئی دفعہ امام کے گھر میں بھیجا گیا, چیک کیا گیا, عجیب سلسلہ ہے, کوئی ثبوت نہیں مل رہا. لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی ایک ذہن میں ایک کیفیت تھی, ہارون جب خلیفہ بنا, بادشاہ بنا, مدینہ کی زیارت کو آیا, لوگوں نے کہا کہ ہارون آ رہا ہے, تمام کے تمام لوگ جائیں. جب قبر رسول کے سامنے آیا تو اس نے قبر رسول کے سامنے جا کر کہا کہ السلام علیک یا ابن العم یا رسول اللہ, سلام ہو آپ پر ہے میرے چچا کے بیٹے, اے رسول اللہ. ادھر سے امام موسیٰ قاسم بھی پاس کھڑے, امام نے کہا السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ, سلام ہو آپ پر, اے ہمارے دادا, اے ہمارے نانا, اے ہمارے جد. دیکھیے خلیفہ ہے, چاہتا ہے رسول سے اپنی نسبت کو ثابت کرے, یا ابن العم اے چچا کے بیٹے, امام کہہ رہے ہیں السلام علیک یا جدہ, سلام ہو آپ پر, اے میرے دادا, اے میرے نانا, اے میرے جد. کہا کہ آپ کے جد کہاں سے ہو گئی ہے, آپ تو بیٹی کی اولاد ہیں. اب امام آیات پڑھتے, دلیل دیتے, کہتے یہ بتا کہ اگر رسول خدا اس وقت تشریف لے آئیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے, تو دے گا یا نہیں دے گا؟ کہا کہ بالکل دوں گا, میرے لیے عزت کی بات ہے. کہا کہ رسول خدا یہ کام ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری بیٹی رسول خدا کی بیٹی ہے. جو گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے بلند آواز سے درود بھیجیں امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کی بارگاہ میں, اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. یہ بہرحال ایک طرح کی بادشاہ کو برا لگا. یہیں سے یہ بات کہ جو امام کسی بھی قسم کی سیاسی ایفرٹس نہیں کر رہے حکومت کو گرانے کے لیے, کسی امام, امام زین العابدین سے لے کر آپ آئیے حضرت امام حسن عسکری تک, نہیں ملتا ہم کو تاریخ میں کہ امام نے اسلحہ جمع کیا ہو, امام نے فوجوں کی تیاری کی ہو, امام نے خمس جمع ہوتا تھا اس کے ذریعے تلواریں خریدی ہوں, امام نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو. اس کے برعکس امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی, جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے, ان کی مزید تربیت کی, ان کو آگے بڑھایا. اہم ترین شاگردوں میں سے ہشام ابن حکم ہے, ایک اہم ترین شاگرد جناب عبدالعظیم حسنی ہے, اسی طرح سے جناب زرارہ کے جو شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کے. لیکن اس کے باوجود امام کو قید میں رکھا گیا, کئی سال قید میں رہے. میں نے بتایا کہ 2-3 جگہ زندان بدلے گئے, 2-3 دفعہ قید کے لیے بلایا گیا, اور وہاں سے بھی پھر مومنین کو پتہ چلتا تھا تو مومنین خط و کتابت کرتے تھے, سوالات کرتے تھے, علمی سوالات, اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرتے تھے, قصب مسئولیت کرتے تھے, اور امام زندان بان کے ذریعے ان کو جواب دیتے تھے. آپ توجہ کیجئے کہ جس زندان میں گئے اس زندان کا نگران, اس زندان کا انچارج, وہ امام سے اتنی محبت کرنے لگ جائے کہ امام کے لیے ان خدمتوں کو انجام دے. یہ تمام کے تمام کام امام زندان میں بیٹھ کر کر رہے ہیں, ہر زندان میں نہیں, جب زندان میں گئے تو وہاں پر, اور تمام کی تمام عبادتیں واقعہ آپ کے سامنے, کہ جب فضل ابن ربی نے کہا کہ دیکھ رہے ہو اترا ھذا الثوب المطروح, دیکھ رہے ہو جو لباس پڑا ہوا ہے, کپڑا پڑا ہوا ہے زمین پہ, کہا کہ ہاں, کہا یہ کیا ہے, کپڑا ہے یہ کوئی, کہا غور سے دیکھو, کہ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو ہم اوپر تھے, امام کو جس قید خانے میں بند کیا ہوا تھا, کہا یہ موسیٰ ابن جعفر ہے, راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہے اور فجر کے بعد سجدے میں جب گرتا ہے تو ظہر کے وقت سر اٹھاتا ہے, اور یہ جملہ سنا گیا امام سے, اللہم انی کنت اسألک ان تفرغنی للعبادہ, اللہم قد فعلت فلک الحمد, پروردگار میں تجھ سے چاہتا تھا کہ تمام دنیاوی گرفتاریوں سے پریشانیوں سے الگ ہٹ کر فارغ ہو کر تیری طرف متوجہ ہو کر عبادت کروں, پروردگار تو نے مجھے مکان عبادت مہیا فرمایا, حمد تیری ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو یہ عبادت کا مرحلہ واقعہ آپ کے سامنے, میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں, یہ واقعہ میں امام کی تعریف میں نہیں سنا رہا, یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں امام کی فضیلت میں نہیں سنا رہا. یاد رکھیے گا, اگر امام کی فضیلت میں سناؤں تو میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں. ایک خاتون کو, ایک عورت کو بھیجا گیا کہ تم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کے رستے سے ورغلا دو. آپ لوگ صاحب اعضا ہیں, فرش اعضا پر بیٹھتے ہیں, ذوق ہے آپ کا, یہ جملہ سمجھ لیجیے آپ, اس سے زیادہ میں کیا کہوں, کہ امام کو کسی طرح سے ورغلاؤ اور امام پر الزام لگا دو تاکہ موسیٰ کاظم کی عزت حیثیت آبرو سب ملیامیٹ ہو جائے. اب جب جا کے دیکھا گیا تو ایک گوشے میں امام سجدے میں اپنی عبادت کر رہے ہیں, ایک طرف یہ خاتون صبح شام عبادت کر رہی ہے. عجیب ہے, یعنی روح کی طاقت دیکھیے آپ. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ فضیلت امام یہ ہے, میں یہ طاقت روح بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا طاقت تھی اگر امام چاہے, اور کس طرح سے نفوس مستعدہ, وہ روح, وہ نفس کی جس میں طاقت ہے, صلاحیت ہے, اس کو عبادت پر لائے. تو اس خاتون کو کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اور کس طرح سے امام نے منقلب کر دیا اس خاتون کو, آپ سمجھیے کہ آج اگر امام ہمارے درمیان موجود ہوں, کتنے ہی برے لوگ جو بد کردار لوگ ہیں, بد اتوار لوگ ہیں, کس طرح سے وہ تبدیل ہو جائیں گے اور عرفان اور معرفت کی کون سی منزلوں کو طے کریں گے. تو امام کا جو پہلا یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا نقصان ہے امام کی غیبت کا, وہ کیا ہے, وہ جو نفوس مستعدہ ہیں, وہ جو روحیں تیار ہیں عبادت کی طرف آنے کے لیے, خدا کے رستے پر چلنے کے لیے, معرفت الہی کے لیے, ان کو ضرورت ہے روح امام کی, نہیں ہے. اگر ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. آپ نے توجہ کی کہ, اور بہت سارے واقعات ہیں ایسے. تو یہ میں نے پھر عرض کیا کہ میں امام کی فضیلت کے لیے بات نہیں بیان کر رہا کہ امام نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اس عورت کی طرف. یہ امام کے ادنا حقیر ترین خادموں کا مرحلہ یہ نہیں ہے. کہاں امام کے بارے میں یہ کہوں کہ امام کی فضیلت یہ کہ امام نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, حاشا وکلا, میں یہ بات قطن نہیں کہنا چاہتا. بلکہ روح امام کے کس طرح سے امام نے اس کو تبدیل کر دیا اور عبادت کی طرف لے آئے, یہ ایک عجیب مسئلہ ہے. ایک درود بھیجیں جو گھر میں لوگ بیٹھے ہیں امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ. تو دو تین دفعہ امام کو زندان میں ڈالا گیا, اور آخری جو زندان تھا وہ سندیپ ابن شاہد کا زندان تھا, کہ جو سخت ترین زندان تھا اور جو کٹھن ترین زندان تھا, اور اس کو حکم دیا گیا کہ فغلظ علیہ, غلظت کے ساتھ, یعنی بہت سختی کے ساتھ, جبر کے ساتھ جبر کرو موسیٰ کاظم پر. عیسیٰ ابن ابو جعفر نے بہت اچھے طریقے سے رکھا, اسی طرح سے فضل ابن ربی نے نسبتاً کمپیریٹیولی ذرا اچھے طریقے سے رکھا, لیکن جب سندیپ ابن شاہد کے پاس بھیجا گیا تو اس نے بڑے برے طریقے سے رکھا. اور یہ واقعہ امام رضا علیہ السلام سے بھی ہے, یہ واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی ہے. کیا واقعہ ہے, واقعہ آپ کے سامنے, یہ واقعہ کیوں بتایا جاتا ہے, واقعہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہر سال بتایا جاتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں رہے. امام موسیٰ کاظم کو بلایا گیا, کس نے بلایا, ہارون نے, جادوگر کو آیا ہوا تھا ہندوستان سے شعبدہ باز, کہا کہ جب ایک تاریخ میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم کا خادم, ایک تاریخ میں ہے یہ بھی ملتا ہے کہ خود امام موسیٰ کاظم جب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائیں, معین نہیں کیا تھا, اس نے کہا تھا کوئی کام ایسا کرو کہ یہ خجالت زدہ ہو جائے, حتی یخجل, خجالت زدہ شرمندہ ہو جائے, شرمسار ہو جائے, کوئی ایسا کام کرو. جادوگر نے کہا ٹھیک ہے. جیسے امام روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائیں روٹی ہوا میں اڑ جائے. تین دفعہ یہ عمل ہوا. اب ایک دفعہ امام نے اشارہ کیا جو دیوار پہ قالین بنا ہوا تھا, اور اس قالین پہ تھی شیر کی تصویر. تین دفعہ مہلت دے دی, حجت پوری ہو گئی. امام نے شیر کو اشارہ کیا, یا اسد اللہ خذ عدو اللہ, اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو دبوچ لے. شیر زندہ ہوا, اس جادوگر کو ہڑپ کیا, اب ایک روایت ہے کہ یا اپنا رسول اللہ، شیر نے کہا اگر حکم ہو تو اس تاغی کو بھی نگل لوں، امام نے کہا نہیں تجھے اس کا حکم نہیں ہے، اشارہ کیا اور دوبارہ وہ تصویر مردہ ہو گئی اور تصویر دوبارہ قالین پر چلی گئی. خرت ہارون مخشین، ایک غش کھا کر وہ گر پڑا سجدے کے اندر، کہا کہ یا اپنا رسول اللہ جو آپ کے اوپر میرا حق ہے، آپ کا چچزاد بھائی ہوں، خدا سے دعا کیجئے کہ یہ شیر اس جادوگر کو اگل دے، انترت حاضر رجل، لوٹا دے، پلٹا دے، یہ جادوگر نکل آئے دوبارہ اس کے منہ سے، یہ تو مر گیا، یہ تو ہم تو مذاق کر رہے تھے، اس کو یہ بھول گیا تھا کہ حجت خدا کے ساتھ مذاق نہیں ہوتا. حجت خدا نے تین مرتبہ تمہیں موقع دیا، تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کس کی اولاد ہیں، کس کی نسل سے ہیں، کیا مدارج ہیں، کیا درجہ ہے. امام نے ایک جملہ کہا کہ لو کانت عصا موسیٰ ترت مما ابتلعت من عصی القوم وحبالہم، اگر موسیٰ کے عصا نے جو جادوگروں کی رسیوں کو اور چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلا تھا، اگر موسیٰ کا عصا اگل دیتا، لترد ھذا الاسد مما ابتلع من ھذا الرجل، تو یہ شیر بھی اس جادوگر کو اگل دے گا. امام نے یہ جملہ کیوں کہا؟ امام کہتے تھے کہ لا ھذا غیر ممکن، یہ نہیں ہو سکتا. امام بتانا چاہتے ہیں کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ معجزہ صرف وہاں تک کے تھے. اب آپ اس کو جوڑیے کس بات سے جو حدیث لوح کے اندر جملہ ہے، وخیت فرضی لا ينقطع، پروردگار فرمائے میرے فرض کا، میرے جو حجتیں ان کا جو تسلسل ہے اس کا دھاگا ہے وہ ٹوٹے گا نہیں. یعنی آدم سے جو چلا ہے، یہ مت سمجھنا کہ موسیٰ کاظم کو یہ الگ چیز ہیں، یہ اسی تسلسل کا ہیں. اگر موسیٰ عمران کے اندر یہ طاقت ہو سکتی ہے، یہ فخر موسیٰ عمران ہے، کس طرح سے اشارہ کیا اور پھر وہ. تو یہ چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے درس نہیں لیا اور سبق نہیں دیا. ایک درود بھیجے محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد. اب یہاں پر ہشام ابن حکم ہے امام کا ایک شاگرد. تو میں نے کیا بتایا آپ کو یہاں تک، 159 159 169 یہ 159 ہوگا، 69 ہوگا، 159 میں امام کو پہلی دفعہ کیا ہوگا 159 معذرت ذہن میں نہیں، 159 ہجری میں 159 میں امام کو قید کیا گیا، پھر دوبارہ چھوڑا گیا، بغداد میں رکھا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ 179 179 میں دوبارہ امام کو قید کیا گیا، شہادت تک آپ قید رہے لیکن اس سے پہلے وہ بغداد میں قید کی حالت میں ہی رہے. اسی دوران میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ 169 میں واقعہ فخ پیش آیا کہ جو سادات کی طرف سے تھا، حسین ابن علی امام حسن کے پوتے کے پوتے، انہوں نے قیام کیا تھا، سب کو قتل کیا گیا، سب کو تحقیق کیا گیا، امام باقر معذرت امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد یہ سب سے کٹھن واقعہ ہمارے لیے جو ہوا بنی ہاشم کے لیے اور سادات کے لیے، یہ واقعہ فخ تھا کہ جس کے اندر تمام کے تمام لوگوں کو، امامزادوں کو قتل کر دیا گیا. اور واقعہ ایک عجیب ہے، دیکھیے کہ امام موسیٰ کاظم گلی سے تشریف لا رہے ہیں، ایک شخص بڑی غلط حالت میں ہے اور اس کے قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے. ظاہر سی بات ہے جب انسان ایک چیز کو کھائے گا یا پیے گا تو اس کے قدم زمین پہ نہیں پڑیں گے، وہ نشے کی حالت میں تھا، امام کا چاہنے والا تھا. ایک دفعہ اس نے امام کو دیکھا تو منہ اپنا دیوار کی طرف پھیر لیا. یاد رکھیے گناہ کی حالت میں یہ امام کا تقدس اس کی نظر میں تھا، خود یہ چیز قابل قدر ہے، قابل تقدیر ہے، اس حالت میں میں امام کا اپنے سامنا کروں؟ امام نے اس کے پاس گیا، کہا کہ دیکھو ہم سے منہ مت موڑنا، ہم سے متصل رہو، یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، لیکن ہم سے جڑے رہو، ہم سے متصل رہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہگاروں کے لیے پیغام ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ امام سے متصل ہے، کسی بھی گناہ کے بعد وہ یہ نہ سوچے کہ اب اس کے بعد میری بخشش نہیں ہوگی. کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں؟ یہ ایک عام ترین انسان ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے، عام ترین انسان. لیکن اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، خاندانی دشمنی چل رہی ہے، مولا کائنات کے زمانے سے ایک شخص ہے مدینہ میں اور دشمنوں کی اولاد میں سے، جب بھی دیکھتا ہے امام کے سامنے سب و شتم کرتا ہے. کچھ اصحاب نے کہا کہ ابن رسول اللہ اس کو حکم دیجیے جا کر خاموشی سے قتل کر کے آ جائیں، امام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر امام کے پاس کچھ پیسے آئے، امام نے پیسے اٹھائے اور امام اپنے سواری کے ساتھ اس کے کھیت میں داخل ہوئے. چیخا اس نے وہاں سے کہ تم نے میرا کھیت برباد کر دیا، افسدت علی زرعی، یہاں پہ میں نے زر کیا ہوا تھا، تم نے فاسد کر دیا، برباد کر دیا، سب تباہ کر دیا. امام گئے، امام نے کہا کہ میں نے تیرے جو کھیت کو خراب کیا ہے، میرا جو جانور آیا تو تیرے خیال میں کتنے پیسے لیں گے؟ اس نے کہا اتنے. کہتا تو جو کھیت کی جب تیرا کھیت نکل آتا کتنے کی توقع تھی تجھے کہ تجھے اتنے پیسے ملیں گے؟ اس نے کہا اتنے. امام نے اس سے کئی گنا زیادہ پیسے نکال کر اس کو دیے. اور پھر امام وہاں سے واپس آ گئے. اور پھر امام ایک دفعہ مسجد نبوی نماز پڑھ رہے تھے, یہی شخص آیا اور ہماری اصطلاح میں ہاتھ چومے, مصافحہ کیا, بوسہ لیا, کہا کہ آپ واقعی رسول اللہ کے وارث ہیں. اور امام کا سچا محب بن گیا. امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا وہ جو تم نے راہ حل دی تھی کہ اس کو قتل کر کے آ جائیں وہ بہتر تھا. جان ابھی میرے الفاظ ہیں, جان چلی جاتی ہمارا بخس تو نہیں جاتا, ہم نے اس کو زندہ بھی رکھا, محبت اہل بیت بھی ڈال دی. تو آپ دیکھیے کہ یہ آئمہ ہیں ہمارے. اور امام سے نہیں کہا تھا کہ مولا آپ چلیے قتل کر کے آ جائیں, ہم خاموشی جا کے قتل کر کے آ جائیں. امام نے منع فرمایا. امام نے کہا نہیں, یہ کام مت کرنا. یہ اس طرح سے تربیت. وہ گلی میں ایک شخص جو حالت ہے نشہ میں, اس کی تربیت کس طرح سے, یہ ایک دشمن کی تربیت. اب دیکھیے کہ ہشام ابن حکم کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں, اور ان کے ساتھ گفتگو کس طرح سے کی ہے. ہشام ابن حکم وہ شاگرد ہیں کہ جن کو اجازت دی گئی کہ تم علم کلام پر گفتگو کرو, علم عقائد پر گفتگو کرو. ہشام ابن حکم وہ ہیں. ہشام ابن حکم کون ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو بہت نوجوان تھے, ابھی داڑھی اور جو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں مسیں بھیگنا شروع ہوئی تھی. تو عمر ابن یزید سے کہا کہ مجھے اپنے امام کے پاس لے چلو. آئے, امام نے گفتگو کی, سوالات کے جوابات دیے, کچھ سوال کیے. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ, ہشام کے پاس جواب نہیں تھا, کہا اچھا وقت دیتا ہوں سوچ کے آنا. سوچ کے آتے کیا خاک جواب دے پاتے. کہا کہ ابن رسول اللہ جواب بند نہیں پڑا. دھیرے دھیرے امام کے شاگرد ہو گئے, امام جعفر صادق کے ساتھ کی شاگردی اختیار کی. اور ہشام ابن حکم وہ ہیں جو علم مناظرہ, فن مناظرہ, اصول دین کے اندر بہترین بحث کرتے ہیں, اور جلیل القدر ترین شاگردوں میں سے ہیں ہشام ابن حکم. امام صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں مرحبا بناصرنا بقلب ہی ولسانی. کیا کہنے ہشام ابن حکم کے, یہ ہمارا مددگار ہے اپنے دل کے ذریعے بھی اور اپنی زبان کے ذریعے بھی. اور یہ جملہ بھی کہا کہ دیکھو روح القدس تمہاری مدد کرتا ہے جب تک کہ تم ہمارے لیے کام کرتے رہو گے. اور مناظرے کے انداز کو ہشام ابن حکم کے پسند فرمایا. کس نے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہ تم باطل کو حق کے ذریعے دور کرتے ہو. تدفع الباطل بالحق, تم باطل کو دور کرتے ہو کس کے ذریعے؟ حق کے ذریعے. یہ ہشام ابن حکم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور 179 یعنی امام کی شہادت سے 4 سال پہلے ہشام ابن حکم کوفے کے اندر انتقال ہوا بیماری کی وجہ سے. اور اس نے خوف کا عالم تھا کہ ہر آن یہ لمحہ یہ دھڑکا رہتا تھا کہ اب گردن اتار دی جائے گی, تب گردن اتار دی جائے گی. اور دربار خلافت میں, ہارون کے دربار میں, ہشام ابن حکم کی عزت تھی. جب علمی مناظرے ہوتے تھے فلسفے کے اوپر, کلام کے اوپر, عقائد کے اوپر, توحید رسالت نبوت کے اوپر, امامت کے اوپر, تو ہشام ابن حکم کو ہارون بلاتا تھا. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے معذرت کے ساتھ, جا کر نقشہ دیکھیے گا اسلامی حکومت کا ہارون الرشید کے زمانے کا, پھر ہارون الرشید کی ستوت دیکھیے گا, جلالت دیکھیے گا, ہیبت دیکھیے گا, پھر اس کے بعد مکتب فکر کا فرق دیکھیے گا. ہارون اس اسکول آف تھاٹ کو نہیں مانتا, اس مدرسے سے نہیں ہے جس مدرسے سے ہشام ابن حکم ہے, لیکن اس کے باوجود بلوا رہا ہے, مناظرے ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد انعام بھی دے رہا ہے. اور ہشام ابن حکم یہ کس کے شاگرد ہیں؟ جہاں پہ امام صادق علیہ السلام کے. کس کے شاگرد ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے. ایک اور عجیب بات جو یہ وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن یزید آبازی کوفے میں ہے, ہشام ابن حکم بھی کوفے میں ہے. دکان کس چیز کی ہے ہشام ابن حکم کی؟ لٹھے کی, جو لٹھا بنتا ہے ہم سب شاید جانتے ہیں, جو کاٹن کا, پیور کاٹن کا لٹھا, اس لٹھے کی دکان تھی. تو ایسی بات ہے, پہلے کیمیکل وغیرہ تو تھے نہیں, تو اون کا کپڑا بنتا تھا یا بکری کے بالوں کا خیمہ بنتا تھا یا روئی کے ذریعے دھاگا بنا کر کپڑا بنایا جاتا تھا. لٹھے کا دکان تھی. اس دکان میں شریک کس کے ساتھ تھے؟ یہ عبداللہ ابن یزید آبازی کے ساتھ. یعنی جو آپ کے مدرسہ فکری اسکول آف تھاٹ کا مخالف ہے وہ کتنا ایماندار تھا, ہشام ابن حکم کتنا ایماندار تھے کہ دونوں کا مدرسہ فکری, دونوں کی سوچ, دونوں کا اسکول آف تھاٹ بالکل الگ ہے. اور بچوں کی زبان میں کہیں تو ہیڈ ٹو ہیڈ کولیژن ہے, ٹکرا رہا ہے بالکل سر دونوں کا ایک دوسرے سے. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ہشام ابن حکم کی شخصیت کتنی اکیڈیمک تھی کہ دوسرے اسکول آف تھاٹ والا تیار ہو گیا کہ ہم تمہارے ساتھ کاروبار میں شریک ہوں. مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ہی دکان میں تھے دونوں, اور ہارون کبھی بلاتا تھا تو یہ دونوں جا کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر مناظرہ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ایک ساتھ دکان تھی. آپ ذرا سوچئے کہ یہ تربیت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہاں پر میں کریڈٹ دوں گا عبداللہ ابن یزید آبازی کو بھی کہ ان کا کردار کس طرح تھا, اخلاق کس طرح کا تھا, کہ دونوں ایک ساتھ. تو علمیت اور ہے, جہالت اور ہے. مکتب امام صادق کا تربیت یافتہ, آپ کے سامنے واقعہ مفضل عمر کا کہ جب وہ گئے اور ابن مقفع کے ساتھ, ابو شاکر ابن مقفع کے ساتھ, ہاں ابن ابی لوجہ اور ابن مقفع, کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے, خدا نہیں ہے, پیغمبر نہیں ہے, یہ قبر بھی بس ایسا ہی ہے. تو وہ ایک دم سے چیخنے لگے, مفضل ابن عمر, کہا کہ ایک سیکنڈ, کس کے تم شاگرد ہو, تلمیز کس کے ہو تم, اما نخستہ, کس کے سامنے تلمس کیا ہے تم نے؟ کہا کہ جعفر ابن محمد کے پاس. کہا جعفر ابن محمد, یہ تو ہم نے بہت ہلکے اشکالات کیے ہیں, اس سے خطرناک تر سوالات, گمراہ تر سوالات خود تمہارے امام کے سامنے کیے ہیں, وہ تو اس طرح چیخ کے بات نہیں کرتا. تم ایک دم سے ہتے سے اگڑ گئے. آپ توجہ کیجئے کہ جہاں پر آپ کو دلیل کے ساتھ گفتگو نظر آئے, آرام کے ساتھ, قرآن کی آیتوں کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, فقہ اور فلسفے اور کلام, وہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے ذریعے, اور سامنے والے کے سوال کو سمجھ کر اس کے سوال کا جواب دیا جائے بغیر کسی عنف کے, تشدد کے, مار کٹائی کے, تو سمجھ لیجئے کہ یہ شخص پڑھا لکھا ہے. اور ہمارے ائمہ کا دیکھ لیجئے کہ ابن مقفع کیا کہتا ہے. اور جو دوسرا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا, ابھی لیا تھا ابن مقفع, اور دوسرا جو ملحد تھا, وہ دونوں کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ لوگ جاتے تھے اور بات کرتے تھے. تو یہ جو یہاں تک بات آئی ہے, اور پھر یہیں تک آئی ہے, پھر خواجہ نصیر الدین طوسی کو دیکھیے آپ, کہ وہ صدر الدین قونوی کے ساتھ مکاتبات, خواجہ نصیر الدین طوسی اور صدر الدین قونوی, وہ بارہ امامی ہے, یہ بارہ امامی نہیں ہے, یہ عرفان و تصوف و درویشی کا سلسلہ ہے, وہ فقیہ اہل بیت ہیں, لیکن اس کے باوجود مکاتبات ہو رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے. تو مسلک کا اختلاف الگ ہے, علمی لحاظ سے گفتگو کرنا, سمجھانا اور سمجھنا الگ ہے. تو میں نے کیا عرض کیا, امام موسیٰ کاظم تربیت کر رہے ہیں, کس کی, اس شخص کی بھی جو گلی میں آ رہا ہے نشے کی حالت میں, اس شخص کی بھی کہ جو ہشام ابن حکم جیسا ہے, اس شخص کی بھی کہ جو دشمن ہے اور دشمنی رکھتا ہے اس خاندان سے ہے, کہ جو خاندان 50-60-100 سال سے مدینہ میں اہل بیت کا دشمن ہے, لیکن اس کے باوجود کس طرح سے اس کے ساتھ محبت والا برتاؤ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہشام ابن حکم سے اصول کافی میں جو حدیث ہے, یا ہشام کہہ کر, میں نے ایک دفعہ یہیں سے کہا تھا کہ 52 مرتبہ 52 times امام نے کہا یا ہشام, یہ مجھے یاد آیا آج میں جب دیکھ رہا تھا اس کو, تو یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے, یا میں نے وہاں گننے میں غلطی کی, لیکن اصول کافی میں اگر آپ دیکھیں تو 30-31 دفعہ ہے. میں یا کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہشام ابن حکم کو مخاطب کیا ہے اور یا ہشام کہہ کر گفتگو کی ہے تقریباً 31 یا 32 دفعہ, اس میں 3 حدیثیں, ایک حدیث لائیں امیر المومنین کی, ایک حدیث لائیں امام موسیٰ کاظم امام سجاد علیہ السلام کی, اور ایک حدیث لائیں امام حسن مشتبہ کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص, خوب توجہ کیجیے گا, کہ جو ظلم میں پس رہا ہے, جس کے خاندان کو مسلسل دبایا جا رہا ہے, میں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, مولانا ہم کیسے سمجھیں امامت کو, کیسے سمجھیں, اور ہر شخص تو 18 ذی الحج کو نہیں مانتا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے جا کر کے کہ وہ شخص جو مسلسل پیسا جا رہا ہے, جس کو, وہ کسی اسکول میں نہیں گیا, وہ کسی کالج میں نہیں گیا, اس کا نام کیا ہے, موسیٰ ہے, باپ کا نام جعفر ابن محمد ابن علی, یہ باپ ہے اس کا, میں امام موسیٰ کاظم کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ غیر معصوم مان کے بات کریں. تو امام موسیٰ کاظم 20 برس کی عمر میں امام بن گئے, تمام شیعوں کے لیڈر بنے, رہبر بنے, اور اس کے بعد جب 20 برس کا بچہ اور وہ اس طرح سے گفتگو کرے, کسی اسکول میں نہیں گیا, کسی مکتب میں نہیں گیا, اس کو مسلسل دبایا جا رہا ہے, اس کی امامت کے پہلے دن خط آ رہا ہے کہ گردن کاٹ دو, تو تمام آئمہ کو ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑا, لیکن امام موسیٰ کاظم وہ امام ہے کہ جو امامت کے پہلے دن سے حکومت کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں, اور میں اس پر تو گفتگو نہیں کی ہے کہ کس طرح سے امام زادے بھاگے دوڑے اور انہوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں. یہ جو آپ کو موسوی سادات اور کاظمی سادات ہر جگہ ملتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت ظلم تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی 17 بیٹیاں تھیں, ایک کی بھی ازدواج نہیں ہو سکا, ایک کی بھی شادی نہیں ہو سکی. ہارون کا واقعہ معروف ہے, جو روایت میں مورخین نے, محدثین نے نقل کیا ہے کہ سنا ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی, کیوں؟ کہا کہ مال کی تنگی ہے. تو کہا زمین کیا ہوئی؟ کہا کہ تمنا او سنتن وا تو اتی سنتن, کبھی اچھی فصل ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. یہ امام نے ایک جواب دیا، لیکن اس کا دوسرا جواب جو بعض علماء نے کہا ہے کہ حالات اتنے سخت ہیں کہ کون آ کر شادی کرے گا امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں سے، یعنی تم موسیٰ کاظم کے داماد بننے جا رہے ہو، اور اس کے بعد کیا کیا مسائل پیش آ سکتے تھے، یہ ایک عجیب سلسلہ ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ظلم و ستم سے امام موسیٰ کاظم نے، اور کتنے سال زندان میں رہے، کس طرح کے زندان میں رہے، کہ جو سعید ابن طاؤس نے ایک دعا لکھی ہے اور اس دعا کے اندر جو امام کے زندان کے بارے میں بیان کیا، بڑا عجیب ایک مرحلہ ہے۔ اس طرح کا انسان اگر 32 دفعہ آ کر عقل کے بارے میں گفتگو کرے قرآن سے، یہ سیکھا کہاں پر اس نے؟ سرکار مدینہ میں قرآن تو آپ کے گھر میں بھی تھا، قرآن میرے گھر میں بھی تھا، قرآن آپ بھی فقیہ، میں بھی فقیہ، وہ بھی فقیہ، یہ بھی مفسر، وہ بھی بہت بڑے صوفی، یہ بہت بڑے درویش، تو قرآن آپ سب کے گھر میں، یہ گفتگو اس طرح کی ملتی کیوں نہیں ہے؟ 32 دفعہ ہشام ابن حکم، اور قربان جاؤں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں کی خاک کے، کہ جو شخص ہشام ابن حکم اتنے برسوں تک، اتنے سالوں تک امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کر چکا ہے، یہ معرفت ہے ہشام ابن حکم ہے کہ دوبارہ امام موسیٰ کاظم کے پاس آ رہا ہے، کہ ہم کتنے بڑے عالم ہو جائیں ہمیشہ اہل بیت کے محتاج رہیں گے، لہذا یہیں سے سیکھیے، آپ کی عقل کتنی بڑی بھی ہو جائے آپ ہمیشہ احادیث کے محتاج ہیں، علوم اہل بیت کے محتاج ہیں، معرفت اہل بیت کے محتاج ہیں، اور دیکھیے سیکھیے کہ کس طرح سے امام نے گفتگو کی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ شخص جو بالکل ظلم کی چکی میں پاٹوں کے درمیان پیسا جا رہا ہے، جس کے گھر میں مشکلات ہیں، جس کے پاس بڑی تنگی ہے، بہت ہی عظیم طرح کے ظلم جس پر انجام دیے جا رہے ہیں، وہ اس طرح کی زندگی گزارے، اور اس کے بعد کسی مدرسے میں نہ جائے، کسی مکتب میں نہ جائے، اور اس کے بعد قرآن کے ذریعے اس شاگرد کو بتائے کہ جو دربار کے فلسفیوں کو ہرا کے آئے۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علم کا تعین کہاں پر کریں؟ ہم تو دیکھیں نہیں کر سکتے، لیکن میں بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو اسکول کالج میں جاتے ہیں، کہ کہاں سے آپ اس گفتگو میں داخل ہویا کیجئے، ہوا کیجئے، انٹری آپ کی کہاں سے ہو، کس طرح سے امامت کو پریزنٹ کریں، کہ جو دربار کے فلسفیوں سے جا کر بات کر رہا ہے، ایک شاگرد حقیر کی صورت میں دو زانو ہو کر، ہم نے آپ کے بابا کے سامنے علم تو حاصل کر لیا، آپ کے بابا، آپ تو ہمارے سامنے، آپ کی ولادت ہوئی ہے اور آپ تو ہمارے سامنے امام بنے، تو ہم آپ، لیکن آ رہے ہیں کس کے بارے میں امام موسیٰ کاظم گفتگو فرما رہا ہے؟ عقل کے بارے میں۔ یہ عقل بنیادی ترین چیز ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہیں اپنے وجود کی بنیادی ترین بھی چیز سیکھنی ہے، تم جتنے بڑے بھی شاگرد ہو امام جعفر صادق علیہ السلام کے، لیکن یاد رکھنا، نہ ان کے آبا و اجداد سے بے نیاز ہو سکتے ہو، نہ ان کی اولاد سے، نہ سلسلہ امامت سے، لہذا کبھی بھی محتاجی ہماری ختم نہیں ہوگی معرف اور تعلیمات اہل بیت۔ اور حدیثیں میں کچھ لکھ کر لایا ہوں، 32 تو نہیں لایا، لیکن میں نے تھوڑی سی کافی ہٹا دیا ہے، اور 7-8 حدیثیں ہیں۔ آپ دیکھیے بنیادی طور سے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے عقل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور عقل کو کہاں تک لے کر گئے۔ میں اس پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن پورا وقت نکل گیا، کہ اقبال کا ایک شعر ہے عقل اور دل کے بارے میں، کہ دل اور عقل کی گفتگو ہے ان کے دیوان میں، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اب وہ ان کا وہ شعر آ گیا، اور وہ تھیوریٹیشین ہے، ظاہر سی بات ہے، پورے احترام کے ساتھ، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، عقل و دل کے بارے میں گفتگو کی ہے، خون ایک بوند کی ہے تو لیکن دیکھ تو کس قدر رساؤں میں ہے زمین پر، یعنی عقل جو ہے، دل جو ہے وہ عقل سے کہہ رہا ہے، اور گویا کہ عشق اور عقل کی جنگ ہے۔ اب یہ بات جب اقبال نے کہی تو ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں، اور پھر آ کر مولانا سب چیز عشق ہے، عقل کو چھوڑیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لب بام ابھی، تو اصل چیز تو عشق ہے، عقل کیا، عقل تو انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ سرکار کون سی عقل؟ وہ عقل جو آپ ہما شما کی کارخانے سے جا کر خرید کے لاتے ہیں، یا وہ عقل کے جو قرآن اور اہل بیت کے نور سے، یستزیو بنور علم، جو اہل بیت اور قرآن سے اپنے نور کو حاصل کرتی ہے، اس عقل کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ عقل کہ جو اہل بیت سے اپنے نور کو حاصل کرتی ہے، تو وہ عقل وہاں تک لے کر جاتی ہے کہ گھڑ سوار علمدار ہے، دریائے فرات میں موجود ہے، پانی نہیں پی رہا، بس مولانا یہی تو عشق ہے، عقل کا یہاں کام نہیں ہے۔ سرکار یہ عقل کا کام ہے، وجود حسین ابن علی کو ابو الفضل عباس کے وجود کے ساتھ جوڑا کس نے؟ اس عقل و شعور نے، کہ جس نے یہاں تک پہنچایا کہ ہمیشہ تم حسین کی نگاہوں کے سامنے ہو، حسین کی محبت، حسین کی معرفت ہمیشہ تمہارے وجود کے ساتھ ہے۔ کس محبت کی بات ہو رہی ہے؟ اگر عشق کی بات کی جائے، اگر محبت اور وارفتگی کی بات کی جائے، کہ آپ دیکھیے معیار یہی ہے، عقل تو انسان کو کہیں سے کہیں لے کر چلی جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ عشق ہے ایک جذبے کا نام. اگر آپ نے عشق کو معیار قرار دیا تو کون سا عشق؟ عقل کی چھلنی سے گزر کر مرحلہ عشق تک پہنچے ہیں یا خواہشات نفسانی کو مد نظر رکھ کر مرحلہ عشق تک پہنچے ہیں؟ اہل بیت کہہ رہے ہیں دیکھو محبت تک آؤ, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, لیکن عقل کی چھلنی سے چھان کر مرحلہ عشق تک پہنچو. وہ عشق جس کی بنیاد عقل نہ ہو. دعامۃ الانسان العقل, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ العقل, عقل بنیاد ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, اور واقعاً یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام موسیٰ کاظم اہل بیت اطہار دنیا کے تمام مفکرین کی اگر فہرست میں لانا چاہیں نعوذ باللہ بالکل جدا نظر آتے ہیں. نعوذ باللہ, الاعوذ باللہ. میں یہاں پر امام ہفتم جناب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور اقبال کا مقابلہ نہیں کروا رہا, میرا ایمان ضائع ہو جائے گا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم جب مفکرین کے اقوال کو پڑھیں تو ذرا حدیثوں کی طرف بھی آ جائیے, ذرا اصول کافی کھول کر بھی دیکھ لیجئے کہ امام بنیاد بنا رہے ہیں عقل کو, اور کس طرح سے امام بنیاد بنا رہے ہیں عقل کو. میں بس جلدی جلدی اس کو پڑھوں, امید نہیں ہے کہ پہنچ پائیں گے, لیکن بہرحال آپ لوگ صبر کے ساتھ بیٹھیے گا کہ سب سے پہلے اگر میرے اندر عقل ہے تو امام کے الفاظ دیکھیں, یا ہشام ان اللہ بشر اہل العقل والفہم, اے ہشام دیکھو خدا نے خوشخبری دی ہے صاحبان عقل اور فہم کو, یعنی اگر تمہارے اندر عقل ہے تو گھبرانا مت. ان اللہ تبارک و تعالیٰ بشر اہل الفہم والعقل, جو صاحبان عقل و فہم ہیں ان کو خدا نے اپنی کتاب میں خوشخبری دی ہے. کافہ بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, عقل تمہاری اس قابل ہو کہ بات کو سن کر اس کو تول کر ترازو میں اس کے بعد اس کے پیچھے چلو, یعنی ہر ایک کی بات کو مت سنو, ہر ایک کی بات کو مت سمجھو. یتبعون احسنا اولئک الذین ہداہم اللہ, اللہ نے ان کی ہدایت کی ہے. وہ اولئک ہم اولو الالباب, یہ لوگ ہیں جو صاحب عقل خالص ہیں. یعنی آپ توجہ کر رہے ہیں, امام یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جعفر صادق کے بیٹے ہیں, ہم رسول خدا کے بیٹے ہیں, دیکھو ہماری بات مانو. امام چراغ تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں, یہ نہایت خلوص کی علامت ہے کہ ہم تمہیں خود ایسی ایک نورانیت دے دیں گے کہ جس کے ذریعے تم دنیا کی جہالتوں کے درمیان چل سکو. مرشدوں کے پیروں کے پاس جائیے, یہ بڑا ویسا, یہ آپ کو نہیں بتا سکتے, یہ وہ چیز نہیں ہے. ارے امام آپ سے کچھ نہیں چھپا رہے, آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کے ذریعے آگے بڑھو. یہ خلوص کی علامت ہے, یہ کھوٹ نہ ہونے کی علامت ہے. دوسرا جملہ, یا ہشام ان اللہ تبارک و تعالی اکمل الناس الحجج بالعقول, بخدا بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ آخری لمحات میں اس کو پڑھا جا رہا ہے اور مکمل نہیں ہو سکے گا یقیناً. یہ ہشام دیکھو پروردگار عالم نے لوگوں کے لیے حجتوں کو پورا کیا, پروردگار عالم نے لوگوں کے سامنے اتمام حجت کیا ان کی عقول کے ذریعے. خوب توجہ کیجیے گا, یعنی جو ثبوت دیا نا پروردگار نے اپنے وجود کا اور اپنے رسولوں کا, ایسا نہیں کہ خدا نے کہا میں خدا ہوں کہہ رہا ہوں, پہلے ان کو عقل دی کہ دیکھو تمہارے وجود میں ایک ایسا ٹول ہے, ایک ایسا آلہ ہے, ایک ایسا اوزار ہے. یہ اوزار دیا پھر اپنی حجتوں کا تعارف کروایا. خوب توجہ کیا آپ نے, یعنی پہلے طاقت دی پھر اس طاقت کو کہا کہ استعمال کرو ہماری حجتوں کو پہچاننے کے لیے. اتنی باریک بات ہے, اتنی گہری بات ہے. صلی اللہ علیہ یا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر, وہ نصر النبیین بالبیان, انبیاء کو بھیجا بیان دے کر, لوگوں کو عطا کی عقل. پروردگار کے لطف کو دیکھیے امام موسیٰ کاظم کس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ انبیاء کو اگر بیان کی طاقت دی کہ جا کر حکمت کے ذریعے گفتگو کرو, ان کو علم اور فہم اور عقل سکھاؤ. جب بیان کی طاقت دی, اگر میں جا کر ستون کے سامنے گفتگو کروں, خدا نے ستون کو عقل نہیں دی ہے, مجھے بیان دے دیا, ستون کو عقل نہیں دی ہے, کیا فائدہ ہوگا؟ ستون سمجھ نہیں پائے گا, میری کوشش اکارت جائے گی. دیکھیے مولا کیا فرما رہے ہیں, اکمل الحجج للناس بالعقول, خدا نے اپنی حجت کو پورا کیا لوگوں کے لیے ان کو عقل دے کر. ونصر النبیین بالبیان, اور انبیاء کو بیان دیا, یعنی اے میرے نبیوں میں تم کو بیان کی طاقت جو دے رہا ہوں تو لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ تم کیا ہو, اور اے لوگوں تم کو حجت دی ہے عقل, یعنی ان کو دی طاقت بیان کی, ان کو دی طاقت عقل کی. ودلہم علی ربوبیتہ, اور اپنی ربوبیت کی جانب رہنمائی کی. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے تمام چیزیں جو کائنات میں خلق کی بات کی اور سورہ بقرہ میں, اور پھر فرمایا ان کے لیے لآیات لقوم یعقلون, یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب عقل ہیں. یہاں پر امام نے فرمایا اے ہشام, یعنی خدا نے عقل, اہل عقل کی تعریف کی. یا ہشام, پھر وعظ اہل العقل, پھر خدا نے وعظ و نصیحت کی صاحبان عقل کو. ورغبہم فی الآخرہ, اور آخرت کی جانب شوق دلایا, یعنی آخرت کی جانب جانا, عبادت کی علامت نہیں ہے بلکہ عقل کی علامت ہے. جو آخرت کی طرف نہیں جا رہا وہ بے عقل ہے، وہ احمق ہے، وہ نادان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهْوٌ. خدا نے قرآن میں فرمایا سورہ انعام میں کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. آخرت ان لوگوں کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھو اس بات کو، یعنی آخرت کی حقیقت کو صاحبان عقل سمجھیں گے. یا شام ان العقل مع العلم. بخدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے پورے وجود کی حقارت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں میں کہ مولا کے جملوں کو اس طرح سے توڑ پھوڑ کے پیش کر رہا ہوں اور توڑ مروڑ کے، لیکن مولا خود سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے اس کے اوپر. کہ عقل علم کے ساتھ ہے، عقل علم کے ساتھ ہے، یعنی علم حاصل کرو تاکہ عقل تمہاری مزید روشن ہو. یہاں سے میں ایک حدیث آخری پڑھ کر اور پھر ایک نقطہ بہرحال یہاں رہ نہ جائے، بہت اہم نقطہ ہے وہ. انسان کس چیز سے گھبراتا ہے دنیا میں؟ کس سے آپ کہیں گے مولانا بہت سی چیزوں سے گھبراتا ہے، فقر سے، بیماری سے، مرض سے، غربت سے، پردیس سے گھبراتے ہیں آپ. آپ کوئی کہہ دے کہ صاحب برازیل میں آپ کو جاب مل رہی ہے، آپ کہیں گے وہاں کوئی ہے ہماری زبان بولنے والا، کوئی ہمارے شہر کا ہے، ہماری کمیونٹی کا ہے؟ گھبراتا ہے انسان، گھبراہٹ انسان کی، وحشت. یہ ختم کیسے ہوگی؟ کس چیز کو طاقت دی جائے؟ انسان کو اچھا لگتا ہے کثرت، ہمیشہ اس کے 50, 60, 30, 40 دوست رہیں، کوئی دوست نہ ہو، یہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. دیکھیے امام گھبراہٹ کو ختم کرنے کا نسخہ کیا بتا رہے ہیں. عجیب جملہ بتایا امام موسیٰ کاظم نے کہ پروردگار عالم نے قلت کی، کمی کی تعریف کی، قلیل من عباد الشکور، میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں. شکر کرنا اچھی صفت ہے، بہت کم بندے شکر کریں گے. اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو الصبر علی الوحدہ علامۃ العقل. عقل کی نشانی کیا ہے؟ کہ تنہائی میں تم صبر کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، تم اپنی ذمہ داری. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تنہا ہوں، اگر میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، تو کس بنیاد پہ اکیلا ہوں؟ اپنی بد اخلاقی کی بنیاد پر، بد کرداری کی بنیاد پر، یا اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کر کے اکیلا ہوں؟ اگر میں اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کر کے اکیلا ہوں اور آخرت میری سنور رہی ہے، دنیاوی ذمہ داریاں پورا کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اکیلا ہوں، تو مجھے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ تم صحیح رستے پر ہو اور گھبرانا مت. اگر کثرت ناس غلط رستے پہ جا رہی ہے، کیونکہ امام فرما رہے ہیں خداوند تبارک و تعالی نے لوگوں کی کثرت کی مذمت کی، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یعلمون، اکثریت علم نہیں رکھتی، اکثریت عقل نہیں رکھتی. یا ہشام ان لکل شیء دلیلا، ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نشانی اور علامت ہوتی ہے. والدلیل العقل التفکر، عقل کی نشانی سوچ ہے کہ تم کتنا سوچ بچار سے کام لیتے ہو، تفکر کتنا کرتے ہو، دن میں کتنی دیر چیزوں پر تفکر کرتے ہو. صنعت اللہ عز و جل جو عبادت ابیذر تھی، اس میں کتنا تم تفکر کرتے ہو، خدا کے کاموں میں، قضا و قدر کے مسائل میں، توحید پر، امامت پر کتنا تفکر کرتے ہو. دلیل العقل التفکر، میری عقل زیادہ ہے. کیسے عقل زیادہ ہے؟ اگر میں تفکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں. والدلیل التفکر الصمت، تفکر کی دلیل کیا ہے؟ سکوت. سکوت نہیں فرمایا امام نے، سمت اور سکوت میں فرق ہے. سکوت ہے چپ رہنا، سمت ہے تفکر کے ساتھ چپ رہنا. یعنی بندہ مومن جب خاموش رہے تو اس کا ذہن کچھ سوچ رہا ہو. بلے کل شعین مطیہ، ہر چیز کی ایک سواری ہے. وہ مطیت العقل التواضع، اور عقل کی سواری تواضع ہے، ہر ایک کے ساتھ کندھے جھکا کر ملو، مسکرا کر ملو، سر جھکا کر ملو. وہ کفا بکا جہلن، اور اے ہشام تمہارے جہل کے لیے یہی کافی، ان ترکب ما نہیت عنہ، کہ تم اس چیز کو انجام دے دو کہ جس سے تم کو منع کیا ہے. اور اگلی حدیث میں پڑھ کے، بلکہ میں یہ حدیث پڑھ لیتا ہوں، یہ حدیث پڑھ کے مصائب کی طرف آتے ہیں. بس اب میں نہیں آپ کو تھکانا چاہتا کہ یا ہشام من اراد الغنا بلا مال، جو چاہتا ہے کہ تونگر بن جائے بغیر مال کے، مال نہ ہو لیکن تونگر بن جائے. وراحت القلب من الحسد، اور چاہتا ہے کہ اپنے دل کو حسد سے پاک کرے. والسلامت فی الدین، چاہتا ہے اس کا دین صحیح رہے. کیا کرے وہ، کیا کرے؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ فلیتورع الی اللہ عز وجل فی مسالتہ، تو اسے چاہیے گڑ گڑا کر دعا کرے. دیکھیے امام رستہ بتا رہے ہیں. میں کتنا کاہل ہوں، اگر واقعا کتنا میں اپنے آپ کو لان تان کروں کہ اتنا آسان نسخہ امام موسیٰ کاظم بتا رہا ہوں میں عمل نہ کر پاؤں. اسے چاہیے جو ان تین چیزوں کو چاہے، فلیتزرع تزرو کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرے خدا سے. کیا دعا کرے؟ بے این یکمل عقلہ ہوں کہ خدائے میری عقل کو کامل فرما. بس یہیں تک بات آ گئی. دیکھیے معمولی چیز نہیں ہے. جو شخص تقدس کا پیکر ہے, جو شخص نماز روزہ دعا سجدہ, اس کو کیا بات کہنی چاہیے؟ نماز پڑھو, دعا کرو, ارے عقل وقل کی باتیں چھوڑو, یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن امام تقدس کو, اس تقدس کی تعریف کر رہے ہیں جو عقل اور علم کے ساتھ آئے. یہاں پر میں ایک جملہ بتاؤں کہ جو کسی طالب علم نے پوچھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ اگر وحید الخراسانی حفظہ اللہ سے کہ کس طرح سے عقل کو کامل کریں. امام نے بتایا نا عقل کو کامل کرو. کس طرح سے عقل کو کامل کریں؟ تضرر امام نے کہا. تو تضرر کس طرح سے کریں؟ نماز شب میں تضرر کیا جا سکتا ہے, روزانہ کی نمازوں میں تضرر کیا جا سکتا ہے, سجدے میں جا کے تضرر, آئمہ کی زری کے پاس جا کر تضرر, یہ تمام کے تمام کام کیے جا سکتے ہیں. تو کیا کیا جائے کہ ہماری عقل کامل ہو؟ ایک کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن پڑھو, جتنا ہو سکتا ہے پڑھو, اور ہدیہ کرو حضرت حجت کو. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا یہ کیا تو کہ اس بات کی. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایسے علماء کی آپ کو حدیث سمجھنی پڑے گی. رسول خدا نے کیا فرمایا کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت سے جب تک جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. عقل کون سی عقل امام پسند کرتے ہیں؟ جو گمراہی سے دور کرے. قرآن آپ امام زمانہ کو ہدیہ کر رہے ہیں, یعنی گمراہی سے بچنے کا ایک نسخہ ہے قرآن, دوسرا ہے حضرت حجت امام وقت. تو جو دو پلڑے ہیں ترازو کے ہدایت کے رسول خدا دے کر گئے ہیں, آپ اسی ہستی کو قرآن ہدیہ کر رہے ہیں جو شریک القرآن ہے. جب آپ اس ہستی کو ہدیہ کریں گے جو شریک القرآن ہے, تو وہ آپ کو کیا دے گی؟ دینے والا ہمیشہ اپنی سطح کے مطابق دیتا ہے. دینے والا ہمیشہ گداگر کی, فقیر کی ضرورت کو دیکھ کر دیتا ہے. دینے والا ہمیشہ وہ چیز دیتا ہے کہ جو دیر پا ہو, جو لانگ لاسٹنگ ہو, جو آپ کو ہر طرح کی چیزوں سے بچائے. بچہ ضد کرے اس کو آپ لالی پاپ تھما دیں, ڈاکٹر نے کہا مت دو, آپ کہیں گے حکمت کے خلاف ہے, تو حکمت کے ساتھ دے گا. اب اگر حضرت حجت ہم کو کچھ دیں گے تو کیا دیں گے؟ وہاں سے کچھ کمی نہیں ہے. جو ہمارے وجود کو ضرورت ہوگی وہ دیں گے. وہ کیا چیز دیں گے؟ وہ دیں گے ہدایت, کیونکہ خاصیت اہل بیت اور قرآن کی ہدایت. یہ ایک درود بھیجیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. دیکھیے واقعاً کس طرح سے امام موسیٰ کاظم, اور میں نے بڑا عجیب سنا ہے لوگوں سے کہ ہمائیاں جو پاکستان میں دیہی علاقے ہیں, وہاں جو گاؤں ہیں کہ جہاں پہ کاظمی سادات کے گاؤں ہیں, میں لوگوں سے مل چکا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے گاؤں میں جا کر کنواں کھدوایا, ان کی بچیوں کی شادیاں کروائیں. تو وہ مومنین کہتے ہیں کہ عجیب طرح سے ہم نے برکتیں دیکھی ہیں ان چیزوں کی. ویسے تو ہر مومن اور ہر مستحق, ہر محتاج کے لیے مدد کرنی چاہیے, لیکن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی وہ وقت بھی آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں پر کہ شہادت کے بعد کہ جو روایت ملتی ہے جلدودی کے واقعے میں کہ بیٹیاں انتظار کرتی تھیں امام موسیٰ کاظم کی, ایک بہن نماز پڑھ لے دوسری بہن کا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ باب الحوائج اجرک اللہ یا حجت اللہ فی مصاب جدک باب الحوائج مصاب بن جعفر صلوات اللہ السلام علیہ. یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. سید ابن طاؤس نے یہ جملہ لکھا ہے, السلام علی المعذب فی قعر السجون, السلام علی وساق المرضوب, سلام ہے اس پر کہ جو اندھیری کوٹریوں میں قید رہا, سلام ہے اس امام مظلوم پر کہ جس کو توق و زنجیر اس انداز سے پہنائے گئے. ساق المرزوز کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ساق کہتے ہیں پنڈلی کو, مرزوز کا مطلب ہے جس کو لوہے نے کچل کر رکھ دیا ہو. اگلا وہ السلام علی زسجن فی المطامیر, سلام ہے اس امام پر جس کو اندھیرے تنگ و تاریک کنویں میں قید رکھا گیا. ایک دفعہ واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ امام کی خدمت میں قید خانے میں انگور بھیجے گئے. ہارون نے کہا یہ انگور دے کر آؤ. زندان بان جب آیا انگور رکھے, علم غیب سے امام جانتے ہیں ابھی حکم خدا نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو, دربار کا ایک پالتو کتا شکاری کتا بھی ساتھ آیا تھا. امام نے وہ انگور لے کر کتے کو ڈالے, اس کتے نے کھائے, اس کی موت واقع ہو گئی. مورخین کہتے ہیں کہ جب یہ خبر ہارون تک پہنچی تو غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا. میں کہوں گا صلی اللہ علیہ کی یا بنت رسول اللہ, یہ آپ کے بیٹے کی مظلومیت ہے کہ آپ کا بیٹا موسیٰ کاظم زندان میں قید ہے. وہ نجس حیوان کے مرنے کا افسوس ہے, لیکن طہارت کا پیکر شریک قرآن صاحب آئے تطہیر موسیٰ کاظم السلام علیہ ذسجن فی المطامیر کے جو تنگ و تاریک کنوں میں قید رکھا گیا. بس ایک دفعہ امام کو ایک زندان کے بعد دوسرے زندان, دوسرے زندان کے بعد تیسرے زندان. ایک دفعہ سندی ابن شاہک کے زندان میں رطب اور خرمے لائے گئے, امام کو زہر میں خرمے دیے گئے, امام نے خرمے تناول فرمائے. اب اس کے بعد زہر نے امام کے بدن مطہر پر اثر کیا, چلنے پھرنے سے امام معذور ہو گئے اور صاحب فراش ہو گئے. ایک دفعہ سندی ابن شاہک نے بغداد کے تمام معتبر لوگوں کو, جس میں تمام مسلمان شامل تھے, لایا, کہا دیکھو یہ موسیٰ ابن جعفر ہے, رسول خدا کا بیٹا, ہمارے پاس ہے, اس کے بدن پہ کوئی تکلیف کے آثار نہیں, نہ ہم نے اسے کوئی اذیت دی ہے, نہ مارا ہے نہ پیٹا ہے. ایک دفعہ امام نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے مجھے رطب دیے ہیں خرمے, آج میرا بدن سبز ہوگا, کل زرد ہوگا, اور تیسرے دن میرا انتقال ہو جائے گا اور میری شہادت واقع ہو جائے گی. عزیزان گرامی, یہی ہوا. ایک دفعہ زہر نے امام کے بدن مطہر پر اثر کرنا شروع کیا, باب الحوائج دھیرے دھیرے شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ امام کی بدن سے روح جدا ہوئی, تمام مومنین کو بلایا گیا, گواہی لی گئی, کہا گیا کہ توہین کرو. ایک دفعہ امام کو ایک تابوت میں رکھا گیا, چار غلاموں کو بلایا گیا, کہا منادی دیتے جاؤ, حاضر لذی یزم انہ امام الرافضہ, ارے یہ اس کی میت ہے جو یہ گمان کرتا تھا کہ وہ رافضیوں کا امام ہے, حاضر امام الرافضہ. ایک دفعہ دیکھا گیا, بادشاہ کے چچا نے حکم دیا بڑی عزت کے ساتھ جنازے کو اٹھایا جائے. بغداد کے پل پر سے دوبارہ جنازے کو اٹھایا گیا. ایک دفعہ جنازے کو تزک و احتشام کے ساتھ اٹھایا گیا. امام رضا علیہ السلام با اجازہ امامت آئے, نماز جنازہ ادا کی, کفن دیا گیا. یہاں پر میرا دل کہتا ہے مولا امام موسیٰ کاظم, جب آپ کے گھر میں آپ کی شہادت کی خبر امام رضا لے کر گئے ہوں گے, آپ کی 17 بیٹیاں تھیں, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا ہمارے بابا دنیا سے چلے گئے, زندان سندی شاہک میں زہر آلود خرمے کھا کر ایک ایک بہن کو امام رضا نے گلے لگایا ہوگا, بہنوں نے امام رضا کے چہرے کو دیکھا ہوگا, تسلی ہوئی ہوگی. لیکن میں کہوں گا صلی اللہ علیہ کہ یا ابا عبداللہ, اے امام موسیٰ کاظم آپ بھی رسول کے بیٹے تھے, اے امام رضا آپ کا حکم ہے, اذا کنت باکیا لشیء فبکی علی الحسین, جب کسی پر رونا حسین پر ضرور رونا. مولا امام موسیٰ کاظم یہ آپ کی شہادت کی خبر آئی تھی, کتنے احترام سے ایک ایک بہن کو کلیجے سے لگایا ہوگا, تعزیت پیش کی ہوگی, لیکن ایک وہ حسین تھے کہ جب گھوڑے سے زمین پر گرے کوئی نہ تھا جو مولا کی خبر خیمے میں لے کر جاتا. سیدانیوں نے گھوڑے کی آواز سنی, زلجنا آیا, یا جواد ابھی حل سقیا ابھی ام قتلات شانا, میرے بابا کے زلجنا یہ بتا, میرے بابا کو پانی دیا گیا یا پیاسا شہید کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك, صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين پارن والے تجھے قسم دیتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم, باب الحوائج کی مظلومیت کی, امام موسیٰ کاظم کی دختران کی مظلومیت کی, امام رضا کی مظلومیت کی. پروردگار جو مومن مومنہ جہاں جہاں بھی کسی مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکلات کو دور فرما, جو تنگ دست ہیں, نادار ہیں, قرض دار ہیں, پریشان حال ہیں, بے اولاد ہیں, بے روزگار ہیں, پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو مومن مومنات اس مجلس کو آپ تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے, جنہوں نے ہمارے لیے اس مکان کو, اس جگہ کو فراہم کیا, پروردگار ان کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے ولایت امین مومن کو قائم و دائم رکھ, ان کے رسم عبادت میں نسل میں برکت عطا فرما. جس نے آپ سے مجھ سے تمام لوگوں نے میسج دے کر دعا کی ہے صحت سلامتی کے لیے، کچھ لوگ بیمار ہیں، پروردگار ان کو امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں صحت سلامتی عطا فرما، تمام مشکلات سے دور فرما، حضرت حجت کے لیے اس مجلس کو باعث قبولیت بنا، ان کی بارگاہ میں شرف قبولیت مل سکے، حضرت حجت کے لیے زخمی دل کے لیے اس مجلس کو تعزیت اور پرسے کا باعث قرار دے، پروردگار حضرت امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما، پروردگار جو جو مومن مومنہ اس مجلس کو سن رہا ہے، ابھی سنے گا، بعد میں سنے گا، جو اس کے دل کی حاجت ہے پروردگار، بحق امام موسیٰ کاظم پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بھیج دیجئے، ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قول اللہ پڑھ کے مرحوم کنیز فاطمہ بنت مرزا غریب عباس کو پڑھ کر اپنے مرحومین و مرحومات کو شامل کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔